الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد موعظ حكيم الأمة مجدد الملة مولانا الشاعر شفلي صاحب تھا رحمة الله عليه کے وعظ صوفی کا طریقہ سے پڑھ کر سنا جاتا ہے. ایک مولوی صاحب حکیم بھی تھے, مجھ سے اپنا قصہ بیان فرماتے تھے کہ مجھ کو بخار آنے لگا, ہر چند علاج کیا مگر کچھ فائدہ نہ ہوا. آخر میں نے اس حدیث کے موافق علاج کرنے کا ارادہ کیا جس میں بخار کے لیے غسل کرنے کو فرمایا ہے. پس میں نے نہر میں غسل کیا, اس علاج سے مجھ کو آرام ہو گیا اور اس کے بعد مجھے اور بیماریاں تو ہوئی مگر بخار کبھی نہیں ہوا. حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اے چادر اوڑھنے والے فرما کر یاد فرمایا اور اس کے بعد حکم بیان فرمائے. حاصل ان کا یہ ہے کہ تعلق دو طرح کے ہیں, ایک خالق کے ساتھ دوسرا مخلوق کے ساتھ. اول تعلق خالق کے ساتھ ہے, اس کے بارے میں عبادت کرنے کا حکم دیا اور اس کے لیے رات کا وقت مقرر فرمایا گیا جو کہ نہ بھوک کی تکلیف کا وقت ہے اور نہ پیٹ کے بوجھل ہونے کا کہ طبیعت بھاری اور سست ہو اور عبادت میں دل نہ لگے, بلکہ ایسا وقت مقرر فرمایا جو دونوں تکلیفوں سے خالی ہے, طبیعت ہلکی ہوتی ہے اور ہمیں فرشتوں کے ساتھ مشابہت بھی ہے کیونکہ ان کی یہی شان ہے کہ نہ بھوک لگے نہ کھانے سے بوجھل ہوں. اور اس وقت میں یکسوئی بھی ہوتی ہے اور جیسے کہ اس کے لیے ایسا مناسب وقت مقرر کیا کہ اسی طرح اس کے ساتھ کبھی لحاظ رکھا کہ آپ پر سختی اور دشواری نہ ہو, چنانچہ ساری رات عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا کیونکہ اس میں دشواری ہے, بلکہ کچھ حصہ سونے کے لیے بھی رکھا. اور چونکہ ہر شخص کی ایک سی حالت نہیں ہوتی اس لیے ایک خاص مقدار مقرر نہیں کی, بلکہ آدھی رات یا دو تہائی یا ایک تہائی, ان میں سے جو آسان ہو اس پر عمل کرنے کا اختیار دیا کہ اگر رات کے زیادہ حصے میں عبادت نہ ہو سکے تو تھوڑا ہی صحیح. حدیث میں وَشَيْءٌ مِّنَ الدُّلْجَا, یعنی اور آخر رات میں سے کچھ وقت عبادت میں خرچ کریں. غرض یہ کہ درمیانی طور پر عبادت کرنے کا حکم دیا تاکہ اس پر ہمیشگی رہے, کیونکہ جو کام زیادتی کے ساتھ کیا جاتا ہے اس میں نباہ نہیں ہو سکتا اور جو کام درمیانی طور پر کیا جاتا ہے اس پر نباہ ہو سکتا ہے. اور رات میں جو عبادت کرنے کا حکم دیا ہے مراد اس سے تہجد ہے. پہلے یہ فرض تھا, بعد میں فرض تو نہیں رہا لیکن سنت موقعہ باقی رہا. تہجد سے محروم رہنے والوں کو اکثر غلطیاں ہو رہی ہیں, یعنی لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ تہجد صرف آخر ہی رات میں ہوتا ہے اور اس وقت اٹھنا دشوار ہے, اس لیے انہوں نے اس کو چھوڑ رکھا ہے. یاد رکھو کہ اگر آخر رات میں نہ اٹھ سکے تو اول رات میں بھی وتر سے پہلے تہجد پڑھنا ممکن ہے. بعض یہ سمجھ رہے ہیں کہ تہجد کے بعد سونا نہ چاہیے اور سونے سے تہجد جاتا رہتا ہے, یہ لوگ اس لیے نہیں اٹھتے کہ تہجد پڑھ کر جاگنا پڑے گا, یہ بھی غلطی ہے. تہجد کے بعد سونا بھی جائز ہے. غرض یہ کہ خدا کے راستے پر چلنے والے کے لیے تہجد کا پڑھنا ضروری ہے, اور اگر کبھی قضا ہو جائے تو زیادہ غم میں نہ پڑے, تہجد کی قضا دن میں کر لے. بعض تجربے کار بزرگوں کا قول ہے کہ ذاکر و شاغل کو خوب گھی دودھ کھانا چاہیے ورنہ کمزور ہو جائے گا اور کسی وقت بیکار ہو جائے گا. خوب کھاؤ پیو اور اس سے کام بھی اتنا ہی لو, البتہ یہ یاد رہے کہ کھانے پینے میں ایسی زیادتی بھی نہ ہو کہ طبیعت سست ہو جائے یا بیمار ہو جائے اور بیمار ہو کر اور خرابی میں پڑ جائے. اسی لیے قرآن شریف میں جہاں کھانے پینے کی اجازت دی ہے کہ کھاؤ پیو, وہیں یہ بھی فرما دیا کہ حد سے نہ گزرو. یہ بیان تھا رات میں عبادت کرنے کا. اب اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے والوں کے لیے دوسرا طریقہ بیان ہوتا ہے, ورتل القرآن ترتیلا, یعنی قرآن کو صاف صاف پڑھو. پھر ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک رات کے اٹھنے میں دل اور زبان کا خوب میل ہوتا ہے اور بات خوب ٹھیک نکلتی ہے اور اس معراج کے وقت عبادت کرنے کی مصلحت بیان کی گئی ہے کہ رات کو اٹھنے کے وقت چونکہ شور و غل نہیں ہوتا اور اس وقت کھانے کمانے کا بھی وقت نہیں ہوتا، اس لیے دل ایک طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اس وجہ سے اس وقت جو کچھ زبان سے پڑھا جاتا ہے دل کو اس سے بہت تاثیر ہوتی ہے، اور اس وقت جو کچھ کیا جاتا ہے اس کا اثر خوب ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد عبادت اور قرآن شریف کی تلاوت کے لیے رات کا وقت مقرر ہونے کی ایک اور مصلحت بیان فرماتے ہیں، اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، یعنی بے شک تم کو دن میں بہت کام رہتے ہیں، اس لیے ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف پوری توجہ نہیں ہو سکتی، اور رات فرصت کا وقت ہے، اس لیے دن کا وقت مقرر نہیں کیا بلکہ رات کا وقت مقرر کیا گیا، اور دن میں آپ کو بہت سے کام رہتے تھے، مخلوق کو ہدایت کرنا، دین پھیلانے کی کوشش کرنا وغیرہ وغیرہ، وہ یہ کام بھی دین ہی کے ہیں مگر ان میں ایک قسم کا تعلق مخلوق سے بھی ہوتا ہے، اس لیے اس میں خاص اس قسم کی توجہ خدا تعالیٰ کی طرف نہیں ہو سکتی جیسی خاص خلوت تنہائی میں ہو سکتی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مخلوق کی طرف مشغول ہونا کمال کے خلاف نہیں، پس کامل پر بھی ہر وقت ایک حالت نہیں رہتی۔ آج چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور کہا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا کہتے ہو؟ حنظلہ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو کچھ اور حالت ہوتی ہے اور پیچھے کچھ، اور اس لیے میں اپنے کو منافق کہتا ہوں۔ اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حالت تو ہماری بھی ہے۔ آخری یہ قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میاں حنظلہ کوئی گھڑی کیسی اور کوئی گھڑی کیسی، ہر وقت ایک حالت نہیں رہ سکتی۔ اور یہاں ایک فائدہ غور کرنے کے قابل معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ جو عبادتیں ایسی ہیں جن سے دوسروں کو نفع پہنچتا ہو ان عبادتوں سے بڑھ کر ہیں جن سے صرف اپنا ہی نفع ہوتا ہے، اس لیے کامل دوسروں کو نفع پہنچانے کی زیادہ کوشش کرتا ہے۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں مخلوق کی ہدایت میں لگے رہتے تھے، مگر اس کے ساتھ ہی آپ کو رات میں تہجد اور قرآن شریف پڑھنے کا بھی حکم دیا گیا، اس سے یہ ثابت ہوا کہ کامل کو اپنے لیے بھی کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے، بعد کامل ہونے کے بھی ذکر سے غفلت نہ چاہیے، اور اگر غفلت کرے گا تو نہ خود اس کا وہ حال رہے گا جو محنت مشقت سے حاصل کیا ہے، اور نہ دوسروں کو اس سے پورا نفع پہنچے گا، کیونکہ بدون خود کیے ہوئے دوسروں کو سکھلانے میں برکت نہیں ہوتی۔ البتہ یہ غلطی ہے کہ کامل سب سے تعلق چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے تنہائی اختیار کرے، بلکہ چاہیے کہ دوسروں کی اصلاح بھی کرتا رہے لیکن خود اپنے کو اس قابل نہ سمجھے۔ البتہ جب ہماری حالت درست ہو جائے گی تو دوسروں کی اصلاح کریں گے، اور اس نیت سے ذکر و شغل کرنا بہت ہی نقصان پہنچاتا ہے، اور اس نیت کے ساتھ مقصود حاصل ہونا بہت مشکل ہے، یعنی اس واسطے ذکر کرنا کہ ہم کچھ ہو جائیں گے اور ہم کسی قابل ہو جائیں گے، یہ غیر اللہ کی نیت ہے۔ ذکر کرے اللہ ہی کے لیے کرے بس، اور نہ کسی کیفیت کے لیے کرے نہ کیفیت کا انتظار کرے۔ دوسرا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو اپنے دوستوں اور موافق لوگوں کے ساتھ، دوسرے دشمنوں اور مخالف لوگوں کے ساتھ۔ دوستوں کے ساتھ چونکہ محبت کا تعلق ہوتا ہے اس لیے ان کے حقوق تو محبت کے تقاضے سے خود بخود ادا ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کے بیان کرنے کی ایسی زیادہ حاجت نہ تھی۔ البتہ مخالف اور دشمن کے ساتھ معاملے میں کمی زیادتی ہو جانے کا اندیشہ تھا، اس لیے اس کو پورے طور پر بیان کیا گیا کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان پر آپ صبر کریں اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ ہو جائیں، مطلب یہ کہ مخالف لوگوں کی تکلیفوں اور دشمنوں پر صبر کیجئے اور ان سے اچھے طور پر علیحدہ رہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سختی سے ان کی دشمنی اور بھڑک اٹھے اور زیادہ تکلیف پہنچائیں۔ پھر جب صبر کا حکم دیا تو اس کے آسان کرنے کے لیے آپ کی تسلی کرتے ہیں کہ دشمنوں کے معاملے کو ہم پر چھوڑ دیجئے، ہم ان سے پورا بدلہ لیں گے، یعنی یہ خدا تعالیٰ کی عادت ہے، وہ اپنے تابعدار بندوں کے دشمنوں سے پورا بدلہ لیتے ہیں، اس لیے مناسب یہی ہے کہ صبر اختیار کیا جائے۔ کیونکہ جب اپنے پاس زبردست بدلہ لینے والا موجود ہے تو خود آپ کیوں فکر کریں؟ چنانچہ اسی عادت ہی کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے نیک بندوں کے دشمنوں کو آخرت اور دنیا دونوں میں رسوائی ہو جاتی ہے۔ صوفیوں نے کمبل اور موٹا کپڑا پہننا اس لیے اختیار کیا تھا کہ جلدی پھٹے نہیں، جلدی میلا نہ ہو اور بار بار دھونا نہ پڑے، اور بعض صوفیوں نے اس شفقت کی وجہ سے اپنی یہ علامت مقرر کی تھی کہ بعض لوگ ان کو ناواقفی سے ستاتے تھے اور اس وجہ سے وبال میں پڑ جاتے تھے، اس لیے انہوں نے ایک علامت مقرر کی تاکہ لوگ ان کو پہچان جائیں اور ناواقفی میں ستانے کے وبال سے بچے رہیں۔ بس یہ حکمتیں تھیں اس قسم کے کپڑے پہننے میں، اور اب تو صرف دکھلاوے کی غرض سے پہنتے ہیں، اس لیے اب ایسے لباس کو چھوڑ دینا ضروری ہے۔ توکل کی حقیقت پر بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت جو کتاب ہے اس سے پڑھ کے سنایا جا رہا ہے ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کی۔ توکل کی حقیقت یہ ہے کہ رزق میں اللہ تعالیٰ کے ضامن ہونے پر اعتماد اور بھروسہ ہو، اور رزق کے اسباب اور وسائل کا ترک کرنا تو توکل کے لیے شرط نہیں، بلکہ تدابیر اختیار کر کے اس سے نظر ہٹا لینا اور حق تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا توکل ہے، اور یہ یقین کرنا کہ اسباب و تدابیر کچھ مفید نہیں ہو سکتے اگر حق تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہو۔ اور صبر کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے اور ان کی حرام اور منع کی ہوئی باتوں سے بچنے کی تکلیف کو خوشی خوشی برداشت کرنا اور اللہ تعالیٰ سے اس پر ثواب کی امید رکھنا۔ اسی طرح مصائب میں تقدیر الہی پر راضی رہتے ہوئے دعائے عافیت مانگتے رہنا اور الحمدللہ علی کل حال کہنا، اور اس حالت کو بھی اپنے لیے خیر سمجھنا اور کفارہ سیئات اور رفع درجات کا وسیلہ سمجھنا صبر کہلاتا ہے۔ تفصیل کے لیے احکام مؤلف کا رسالہ تکمیل الاجر بتحصیل صبر کا مطالعہ اس باب میں نہایت مفید، اور اس پر عمل قرب و رضا حق اور حصول ولایت کا انشاء اللہ تعالی وسیلہ ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ صبر کی چار قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، نفس کو ہر طاعت پر قائم رکھنا۔ نمبر دو، ہر گناہ سے نفس کو روکنا۔ نمبر تین، فضول دنیا یعنی بے ضرورت دنیا سے صبر کرنا۔ اور نمبر چار، دینی یا دنیاوی مسائل پر صبر کرنا۔ ایسا شخص گناہوں سے امن میں رہے گا اور دنیا کی بلاؤں سے اور آخرت کے عذاب سے چھٹکارا پاوے گا۔ موت اور اس کے بعد کی سنتیں، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں سے۔ جب یہ معلوم ہونے لگے کہ موت کا وقت قریب ہے تو اس وقت جو لوگ مرنے والے کے قریب ہوں، موجود ہوں، اس کا منہ قبلے کی طرف پھیر دیں اور کلمے کی تلقین کریں، یعنی کلمہ پڑھنے لگیں، اپنے آپ پڑھنے لگیں، اس کو پڑھنے کو کہیں نہیں، اس کو تلقین کہتے ہیں۔ جب موت قریب معلوم ہو تو یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے اوپر والے ساتھیوں میں پہنچا دے۔ جب روح نکلنے کے آثار محسوس ہوں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت، ترجمہ، اے اللہ موت کی سختیوں کے موقع پر میری مدد فرما۔ جب موت واقع ہو جائے تو اہل تعلق یہ دعا پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ترجمہ، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور اس کے عوض مجھے اس سے اچھا بدل عنایت فرما۔ روح نکل جانے کے بعد میت کی آنکھیں بند کر دے۔ جو شخص میت کو تخت پر رکھنے کے لیے اٹھائے یا جنازہ اٹھائے تو بسم اللہ کہے۔ میت کو دفن کرنے میں جلدی کرنا سنت ہے۔ جب میت کو قبر میں رکھے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میت کو قبر میں داہنی کروٹ پر اس طرح لٹانا چاہیے کہ پورا سینہ کعبے کی طرف ہو اور پشت کو قبر کی دیوار سے لگا دے۔ آج کل لوگ صرف منہ کعبے کی طرف کر دیتے ہیں اور چت لٹاتے ہیں کہ سینہ آسمان کی طرف ہوتا ہے، یہ بالکل خلاف سنت ہے۔ میت کے رشتہ داروں یعنی گھر والوں کو کھانا دینا مسنون ہے، اس کھانے کو تمام برادری یا رشتہ داروں کو کھانا جائز نہیں۔ ناموری اور دکھلاوے کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں، جو موجود ہو دے دیا جائے۔ جب میت کے دفن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوتے تو خود بھی اور دوسروں سے فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور ثابت قدم رہنے کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے منکر نکیر کے جواب میں ثابت قدم رکھے۔ دفن کے بعد مردے کے لیے قبلہ روح ہو کر دعا کرنا مسنون ہے، لیکن نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جیسا کہ آج کل رواج ہو گیا ہے جائز نہیں۔ نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے قبل کی بعض برکات کے بیان میں تیسری روایت ہے کہ نیز آپ کی والدہ اور ماجدہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کا کوئی عمل نہیں دیکھا جو آپ سے زیادہ سبک اور سہل ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی نبی کریم۔